آج میں آپ سے اسی محراب سے مخاطب ہوں جس محراب سے آج سے پونے چھ ماہ قبل میں آپ سے مخاطب تھا. میری اس وقت بھی آپ پر یہ واضح کیا تھا کہ میری زندگی کا نصب العین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس اور آبرو کا تحفظ ہے اور میں آج بھی اپنی اسی موقف پہ قائم ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اصحاب پیغمبر کی آبرو کے لیے وقف ہے. اصحاب رسول کی عزت اور ان کے ناموس اور تقدس کا تحفظ یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے ایمان کا حصہ ہے اور میں یہ یقیناً ایمان رکھتا ہوں کہ ہر سنی مسلمان کے ایمان کا بھی حصہ ہے. آغاز ہی میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی مقدس جماعت کے ناموس کا تحفظ فرقہ واریت نہیں. رہائی کے دوسرے دن بعد میں نے لاہور جامعہ مدنیہ کے جمعہ کے عظیم اجتماع میں بھی یہی بات کہی اور آج آپ کے سامنے بھی یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب رسول کی عزت کا تحفظ فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت یا فرقہ وارانہ بیانات یا پروگرام اس چیز کا نام ہے کہ جو دین کے ساتھ تعلق نہ رکھتی ہوں اور انسان نے اپنے ذاتی اغراض کے لیے کچھ نظریات کو تجویز کر لیا ہو اور وہ ان کا عوام الناس میں پبلک میں پروپوگنڈا کر کے قوم کو تقسیم کرے اس کا نام فرقہ واریت ہے. لیکن اصحاب رسول پر تو دین کی امارت کھڑی ہے. وہ تو دین کی بنیاد ہیں، جڑ ہیں، اساس. میں یہ بات ملک کے گوشے گوشے میں کہہ چکا ہوں اور بڑی جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبوت ثابت نہیں ہوتی اگر اصحاب نبوت ثابت نہ ہوں. عام فام لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ دعویٰ کوئی دعویٰ نہیں جس کے گواہ اس کیس کا بیڑا غرق ہو جایا کرتا ہے جس کیس کی عینی شاہد نہ ہوں. چاہے وہ کیس اپنے مقام پر کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو لیکن اگر موقع کے گواہ نہیں ہے تو وہ کیس سچائی کے باوجود دنیا کی کسی عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکے گا. مسلمان کی حیثیت میرا اور آپ کا یقین ہے کہ خاتم الانبیاء سچے رسول ہیں. آپ سچے پیغمبر سچے نبی ہیں, سب سے آخری پیغمبر ہیں. آپ پر رب العالمین نے آئندہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. آپ کی تعلیمات مکمل ہیں, آپ کا لایا ہوا پروگرام مکمل ہے. ہر لحاظ سے آپ صادق ہیں, امین ہیں, سچے ہیں. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. لیکن جب کوئی دشمن رسول آپ پر سوال کرے گا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا, اگر کیا تھا تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ واقعی دعویٰ نبوت کیا ہے, تو اس وقت آپ کو ثبوت کے لیے صدیق کو پیش کرنا ہوگا کہ یہ کہتا ہے محمد کہتا تھا میں رسول ہوں. پوچھے گا کہ کیا محمد نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے سنا یا آپ ہی کوئی فرضی شخصیت تجویز کر رہے ہیں؟ جب بھی آپ پر کوئی دشمن اسلام سوال کرے گا آپ بتائیں گے کہ دعویٰ کیا ہے, کون گواہ ہے, کس کان نے سنا کہ آمنہ کا لخت جگر کہتا ہے میں رسول ہوں؟ تو آپ کو عینی شاہد بیان کرنے کے لیے, پیش کرنے کے لیے عمر کا نام لینا ہوگا, عثمان کا نام لینا ہوگا, علی بن ابی طالب کا نام لینا ہوگا, بلال ابو ہریرہ کا نام لینا ہوگا, زمیلہ اور خبیب کا نام لینا ہوگا, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے سنا, دیکھا, ہاتھ میں ہاتھ دیا, کلمہ پڑھا اور آپ کی تعلیمات کو سینوں میں محفوظ کر کے قرائے عرض بھی اس کو پھیلا دیا. اگر آپ نے دعویٰ نہ کیا ہوتا یہ لوگ آپ کے دعوے کو کیوں بیان کرتے؟ اتنی بڑی تعداد کبھی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتی. ہر حال آپ کو پیغمبری کو ثابت کرنے کے لیے آپ جتنے نعرے کم لگائیں گے میں اتنی گفتگو اطمینان کے ساتھ تفصیلی کر سکوں گا. سامعین محترم, جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے عبداللہ کے لخت جگر نے, عبد المطلب کے پوتے نے, قریشی النسل نے, محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ بھی ہیں کہ واقعی دعویٰ ہوا تھا؟ تو آپ کو ان لوگوں کا نام لینا ہو, اور جب آپ یہ نام لیں گے کہ یہ گواہ ہے کہ واقعی محمد رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو پھر اگلا سوال آپ پر یہ ہوگا کہ کیا یہ لوگ کے جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ محمد نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا, ان لوگوں کا اپنا کیریئر کیا ہے, کردار کیا ہے, یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ ان کی کوئی اپنی ذاتی غرض تھی کہ انہوں نے ایک شخص کو رسول تسلیم کر کے اس کا ساتھ دے کر ایک جماعت, ایک پارٹی تشکیل دے کے کوئی سیاسی قوت حاصل کر کے حکومت لینا چاہی تھی؟ کیا یہ لوگ کسی کیریئر کے مالک تھے, کوئی ان کا کردار تھا, یا یہ ماس کسی ذاتی غرض کے لیے ایک شخص کو رسول تجویز کر کے اس کے ساتھ لگ گئے؟ تو اس وقت آپ کو ابو بکر کی دیانت بیان کرنا پڑے گی کہ یہ ماس کسی ذاتی غرض کے لیے ساتھ نہیں لگے. اگر ذاتی غرض کے لیے ساتھ لگتے
تو جب نبوت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اس وقت رہی سے مکہ سے جب جنازہ اٹھایا تو پرانے کپڑوں میں اٹھایا. آپ کو اس وقت پیغمبر کی سچائی اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے صدیق کی صداقت ثابت کرنا پڑے گی کہ یہ جو رسول مانگ رہا ہے یہ کسی ذاتی خرچ کے لیے نہیں, کوئی کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں, کوئی محاسیاسی تنظیم بنانے کے لیے انہوں نے محمد کو رسول نہیں مانا, بلکہ وہ رسول سچے تھے. اور جب ابو بکر نے ان کو دیکھا ان کی صداقت کو مان لیا, ساتھ لگ گئے, عمر نے دیکھا ان کی سچائی مان لی, ساتھ لگ گئے. اور پھر جب آپ تاریخی اور آپ نے اپنے آپ کو گم کر دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ لوگ کسی ذاتی غرض کے لیے ساتھ لگتے تو یہ وطن سے بے وطن نہ ہوئے, اگر یہ ذاتی غرض کے لیے ذاتی اغراض کے لیے لوگ ساتھ لگتے ہیں تو کوئی پرمٹ لیتا ہے, کوئی سیمنٹ کی ایجنسی لیتا ہے, کوئی اپنے محلے کی گلیاں بنواتا ہے, اگر اس کا کوئی سیاسی لیڈر اس کا ذاتی کام نہیں کرتا تو اگلے دن پریس کانفرنس اس کے خلاف ہوتی ہے, اس کی پگڑی اچھال دی جاتی ہے, اس کا ستیاناش کر دیا جاتا ہے. ذاتی اغراض کے مالک اگر ایک لمحہ ان کا ذاتی کام نہ کیا جائے وہ چھوڑ جاتی ہے, لیکن جو نظریاتی طور پہ ساتھ آتے ان کی جانیں کھپ جاتی ہیں, وہ دامن نہیں چھوڑا کرتے. جب بھی آپ اس کا جائزہ لیں گے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے ان کی کوئی ذاتی غرض تھی یا انہوں نے اس ذات کو واقعی رسول تسلیم کیا تھا اور انہوں نے پرکھا تھا کہ یہ شخص واقعی اللہ کا رسول ہے یا نہیں, جب آپ اس نہج پہ آئیں گے تو آپ کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتلائے گا کہ جس کو وہ رسول مان رہے ہیں وہ واقعی رسول ہے, وہ واقعی سچا پیغمبر ہے. آئیے ذرا توجہ کیجیے, اگر یہ جماعت میری مراد اصحاب رسول ہے کسی ذاتی غرض کے لیے ساتھ لگتے تو آج کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ مکہ جیسا وطن چھوڑتے, انہیں وطن چھوڑا خاموشی, انہیں وطن چھوڑا, جلا وطن ہوئے, تاریخ گواہ ہے, ان کی چمڑی ان کے جسد اقدس سے لوہے کی کنگیوں کے ساتھ اتار لی گئی. اگر وہ کسی ذاتی غرض کے لیے ساتھ آئے ہوتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علیہ باللہ معاذ اللہ صداقت نہ ہوتی تو خدا معاذ اللہ نکلے کفر کفر نواشر کسی جھوٹے انسان کے ساتھ لگ کر کوئی اپنے جسم کی چمڑی نہیں کھلوایا, ان کو نبوت کی صداقت سمجھ آئی تھی, انہیں پیغمبر کو خشوت میں دیکھا, جلوت میں دیکھا, بیٹھتے دیکھا, گستے دیکھا, گفتار رفتار پیغمبر کے لیے دیکھی اور انہیں سر سے پاؤں تک جب یہ ذات معصوم نظر آئی اور پھر اس نے دعویٰ کیا مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, بات ان کے دل میں بیٹھ گئی, جب دل میں بیٹھی تو نبی کی صداقت منوانے کے لیے آج خبیب اندھاروں پہ لیٹا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں سکتا ہوں لیکن زبان سے یہ نہیں کہتا کہ محمد رسول نہیں ہے, وہ واقعی رسول ہے اور میں نے ان کو سچا سمجھ کر ساتھ دیا ہے, اس لیے میں یہ سر نہیں ہٹ سکتا, یہ مار کھاتے انگاروں پہ لیٹے ہوئے دشمن تشدد کی انتہا کر ڈالتا ہے ان پر, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول نہ ہوتے ہم ساتھ لگتے ہی نہ, صداقت ان کے دل میں بیٹھی اور انہوں نے اپنا سب کچھ تک دیا, قربان کر دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اسی طرح جب بھی آپ اس کا جائزہ لیں گے اگر سالف پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے, مطلب اس کو اس انداز میں کہہ لیجیے کہ میں آج کسی بھی دشمن اسلام کو خاتم الانبیاء کی صداقت منوانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا کسی جھوٹے کے لیے کوئی اتنی بڑی جان دیتا ہے,
کیا کسی غلط کار کے لیے کوئی اپنے بچے سوا کرواتا ہے؟ کیا میں آج کہہ نہیں سکتا دشمن اسلام کو یا دشمن پیغمبر کو کہ اگر محمد رسول نہ ہوتے تو کیا عورت جیسی ذات جو انتہائی گویا نرم دل کی ہوا کرتی ہے اور انتہائی نازک مزاج انتہائی کمزور ہوا کرتی ہے، کیا عورت ذات اپنی چھاتی سے دودھ پیتے بچے کو جدا کر کے نبوت کے ہاتھ میں دے کہ آتا اسے ڈھال کے طور پر دشمن کے سامنے استعمال کیجیے؟ اگر انا کا لفظ دیگر رسول نہ ہوتا تو یہ عورت اس طرح بچہ ذبح کرانے کے لیے پیش کر دیتی؟ میں آج دشمن اسلام کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیغمبر کی رسالت کی دلیل تھی، جس پر مرد ہے یا عورت ہے وہ جان کا ختم کرانے کو تیار ہے، بچہ ذبح کرانے کو تیار ہے، لیکن نبوت کا انکار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ سچائی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قدم قدم پر جب بھی میں آقا دو عالم کی صداقت کو ثابت کرنا چاہوں گا، مجھے دلیل کے لیے، مجھے شہادت کے لیے، مجھے گواہی کے لیے پیغمبر کے صحابہ کو پیش کرنا پڑا۔ یہ اتنے بڑے سچے تھے کہ اگر سچے نہ ہوتے، اگر ان میں صداقت نہ ہوتی، اگر وہ واقعی اللہ کی جانب سے رسول بن کے نہ آئے ہوتے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ بدر کا قیدی عمر کا رشتہ دار ہے، بدر کا قیدی ابو بکر کا رشتہ دار ہے، بدر کا قیدی علی کا رشتہ دار ہے، بدر کا قیدی دوسرے صحابہ کا رشتہ دار ہے، اور وہاں پیغمبر کے یہ صحابی خود پیغمبر سے کہتے ہیں کہ آقا یہ دشمن ہے، ہم گرفتار کر کے لائے ہیں، میرا رشتہ دار میرے حوالے کیجیے، اس نے اسلام کا راستہ روکا ہے، اس کی جان میں لوں گا کہ اگر کل تو میری قوم بدلہ لینا چاہے تو آپ سے نہ لے مجھ سے لے۔ اگر نبی میں صداقت نہ ہوتی تو کوئی اپنے بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوتا؟ کوئی اپنے ماموں کے ساتھ لڑائی لڑنے کو تیار ہوتا؟ قطعی نہیں ہے۔ آپ کو صحابہ کی تعریف ملے گی کہ انہیں ایسے حالات میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ انہیں پیغمبر کی صداقت سمجھ آئی تھی۔ آج میں تمام یورپین کو، تمام اسلام دشمن طاقتوں کو چیلنج کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ میں صداقت نہ ہوتی تو یہ لوگ کبھی اس قدر جان قربان نہ کرتے۔ وطن دے گئے، جائیدادیں ضبط ہو گئی، دودھ پیتے بچے سوا ہو گئے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا، ایک سیدنا حمزہ کا حال دیکھیے، شکل پہچانی نہیں جاتی، کفن نہیں ملتا۔ یعنی حیرت تو یہ ہے کہ جان تو چلو چلی گئی، کفن تک میسر نہیں ہے۔ یہ واقعات دیکھنے کے بعد بھی جو جماعت پیغمبر کا دامن پکڑے ہوئے ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل نہیں ہے؟ اگر نبی میں یہ کمال نہ ہوتا، ان میں صداقت نہ ہوتی، لوگ کبھی نہ چھوڑ گئے ہوتے۔ کہتے کہ اتنی بڑی قربانی دی ایسے ہی ذاتی اخلاص کے لیے؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ جنت کسی راستہ پہ چل کے ملے گی، وہ سمجھتے تھے کہ خالق کسی راستہ سے راضی ہوگا، وہ جانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اگر ہم وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس طرح اس رسول کا ساتھ نہ دیا تو ہم پہ غضب آئے گا، ان کے دل میں سچائی آئے گا۔ وہ یوں کہہ لیجئے کہ آج بھی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے آپ کی جماعت کو بطور مثال اور نمونے کے پیش کر سکتا ہوں کہ کسی غلط کار آدمی کے ساتھ لوگ اس حد تک نہیں رکھتے کہ ان کی جانیں چلی جائیں، یا ان کی جائیداد ضائع ہو جائے، یا ان کا خاندان ختم ہو جائے، اس حد تک کسی جھوٹے کے ساتھ کوئی نہیں لگ سکتا، اور وہ بھی اس کو رسول مان کر۔ یہ صداقت تھی خاتم الانبیاء کی، اور آپ کا کمال تھا، جس کو ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ان کے دل میں آپ اتر گئے، اور جب دل میں اترے، سچائی دل میں اتر آئی، پھر جماعت نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اور آج بھی میں اسی جماعت کو بطور دلیل کے پیغمبر کی صداقت کے لیے پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تو میں نے عرض یہ کیا ابتدا میں آپ سے کہ میں اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کو فرقہ واریت نہیں سمجھتا، نہ کسی کو یہ کہنے کی اجازت دوں گا، میں اس کو دین سمجھتا ہوں، دین کی جڑ سمجھتا ہوں۔ دین نام ہی اسی کا ہے جو اصحاب رسول سے منتقل ہو کے آیا، اس سے ہٹ کر جو نجات ہوں گے وہ چاہے کوئی ان کو کتنا ہی مقدس لباس میں پیش کیا جائے لیکن وہ تو فرقہ واریت ہوگی, وہ تو قوم کو تقسیم کرنے کا ایک طریقہ کار ہوگا. لیکن جہاں تک صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے, یہ تو دین کی بنیاد ہے, دین کی جڑ ہے. دین نام کسی چیز کا ہے. مثال کے طور پہ آپ لیجئے, آپ کوئی مسئلہ لائیے, زکات کا, عشر کا, نماز کا, حج کا, نوافل کا, تہجد کا, نکاح کا, طلاق کا, وراثت کا, یہ تمام مسائل جتنے بھی شرعی ہیں ان کی تفصیلات درج ہیں. آپ کوئی بھی مسئلہ لائیں اور اس مسئلے کا کوئی راوی صحابی نہ ہو, آپ مسئلہ پیش کریں لیکن راوی ابو بکر نہیں ہونا چاہیے, آپ مسئلہ پیش کریں راوی عمر عثمان علی نہ ہوں, آپ مسئلہ پیش کریں راوی عمر, راوی ابو ہریرہ, بلال, خالد بن ولید, معاویہ بن ابی سفیان, یعنی قصہ مختصر آپ مسئلہ پیش کریں لیکن راوی کوئی صحابی نہ ہو, آپ اس قسم کا دین مجھے بتلائیں کہ وہ دنیا میں کہاں ہے جس کو روایت صحابہ نہ کرتے. لیکن جب بھی آپ کوئی مسئلہ بیان کریں گے تو کسی مسئلے کو بیان سیدہ عائشہ کرتی ہیں, آپ یہاں سے روایت شروع کریں گے, یہ مسئلہ کہاں سے آیا, فلاں نے بیان کیا, اس کو کس نے بتلایا ہے, فلاں نے, یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. حتیٰ کہ آخری راوی کہتا ہے کہ یہ روایت میں نے اپنی امی عائشہ سے سنی تھی اور عائشہ کہتی ہیں آقا یوں فرمایا کرتے تھے. انتہا وہاں ہو کے جا ہوتی ہے ان اور انجام وہاں پہنچتے ہیں. تو دین نام ہی اصحاب رسول کے تقدس کہے, یہ دین کی بنیاد ہے, اس کو فرقہ واریت کہنا حد درجہ زیادہ. تو بنیادی طور پر آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اصحاب رسول کا تقدس اور اس کی حفاظت یہ کبھی طور پہ فرقہ واریت نہیں ہے. اس کے خلاف جو کچھ کیا جائے گا وہ فرقہ واریت, اس کو میں نہیں لیتا کہ وہ قوم کو تقسیم کرنے کا سبب ہوگا. لیکن جہاں تک اصحاب رسول کی عزت ناموس کا مسئلہ ہے تو وہ تو دین ہے, بنیاد ہے. اور میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر الفاظ میں آپ کو آپ کے ذہن میں یہ بٹھا سکوں کہ اصحاب رسول کے مسئلے کو آپ فرقہ وارانہ مسئلہ مت سمجھیں. نمبر دو, یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے آغاز ہی نے عرض کر دی ہے